بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ عزوجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ جس وقت کو چاہیں وہ فضیلت سے نواز دیں، جس عمل کو چاہیں وہ فضیلت سے نواز دیں، جس جگہ کو چاہیں وہ فضیلت سے نواز دیں، اور جس شخصیت کو چاہیں فضیلت سے نواز دیں۔ روئے زمین پہ بسنے والے انسانوں میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو صحابہ کرام کی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں وہ پیش کرتے ہیں، اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ نے شان صحابہ کو دی۔ وہ جس جگہ کو چاہے فضیلت سے نواز دے، 55 سال 6 مہینے دنیا کے کسی خطے میں انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک نماز بیت اللہ میں پڑھنے والا 55 سال 6 مہینے کی نمازوں سے زیادہ اجر حاصل کر لے۔ یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے کہ وہ کسی گھڑی کو فضیلت سے نواز دے، 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے والا اگر عبادت کرتا، اس کے مقابلے میں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے والا 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ اجر لے گا۔ اسی طرح سال کے سارے ایام میں انسان جو عمل کرتا ہے، جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمل کرتا ہے، وہ سارے سال کے ایام میں کیے گئے اعمال سے افضل اور اعلیٰ اور ارفع۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی یہاں قسم اٹھائی ہے، فجر کی قسم اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں اور 10 راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کیونکہ فجر کا وقت ایک ایسا سبحانا اور مبارک وقت ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، دن رات اللہ عز و جلال فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز پہ یہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال سوال کرتے ہیں کہ من اين اقبلتم، کہاں سے آئے؟ وہ جواب دیتے ہیں، اللہ ہم زمین میں گئے تھے۔ اللہ عز و جلال فرماتے، کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کیسے چھوڑ کے آئے؟ فرشتے یہ جواب دیتے ہیں، اتیناہم وہم یصلون، ترکناہم وہم یصلون، اے اللہ جب ہم گئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے فجر کی قسم اٹھائی کیونکہ فجر کی رکعتوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، جو کچھ دنیا میں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت۔ اور جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اسی لیے فجر کی قسم اٹھائی، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کے ساتھ فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فَكَأَنَّمَا صَلَّ اللَّيْلَ، گویا کہ اس نے ساری رات تہجد پڑھی ہے۔ فجر کی قسم اس لیے اللہ عز و جلال نے اٹھائی ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت، اندھیروں میں جو مسجد کی طرف جاتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام، جو تاریکی میں مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ان کو قیامت کے دن کی مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دی. فجر کی کفن اس لیے اللہ عز و جلال نے اٹھائی ہے کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٍ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. فجر کی نماز اور فجر کی اس لیے قسم اللہ عز و جلال نے اٹھائی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ عز و جلال کو اسی طرح قیامت کے دن جنت میں دیکھو گے جس طرح یہ 14 رات کے چاند کو دیکھ رہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَفْعَلُوا، صبح کی نماز کو نہ چھوڑنا اور عصر کی نماز کو نہ چھوڑنا، تو کہ مستحق فجر کی نماز. فجر کی قسم اسی اللہ عز و جلال نے اٹھائی ہے کہ روایت، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے کان فی ذمت اللہ، وہ اللہ عز و جلال کی ضمانت میں چلا جاتا. فجر کی قسم اس لیے بھی اللہ عز و جلال نے اٹھائی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے با جماعت، صحیح بخاری کی روایت، اصبح نشیطا طیب النفس، سارا دن تر و تازہ رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے. اور فجر کی قسم اس لیے بھی اللہ عز و جلال نے اٹھائی. جامع ترمذی کی روایت ہے، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے مکمل 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 حج عمرے کا اجر و ثواب لکھوا دیتے. فجر کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں کہ فجر اور عشاء یہ منافقوں پہ بھاری ہوتی، مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا یہ وقت ہوتا. اور ساتھ فرمایا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُّوَا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان دو نمازوں میں کتنی فضیلت ہے تو انہیں گھٹنوں کے بل رینگ کے بھی آنا پڑے تو پھر بھی وہ نماز کے لیے پہنچے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم بھی اٹھائی. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللیالی العشر التي اقسم اللہ بها هي لیالی العشر الاول من ذی الحجہ، یہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ عز و جلال نے اٹھائی. اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کیونکہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ترین دن ہے. صحیح ترغیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کی ایام میں سب سے افضل دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. کس لیے یہ افضلیت ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی بھی قسم اٹھائی؟ اللہ عز و جلال نے ان راتوں کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ ایام معلومات، کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ معلوم دن، یہ کون سے معلوم دن ہیں جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، مجاہد ابن جبر، قتادہ ابن دعامہ السدوسی، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن جبیر، سیدنا حسن بصری، ضحاک ابن مزاحم، عطاء الخراسانی، ابراہیم النخعی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تمام صحابہ تابعین اور صلحاء کا موقف یہ ہے کہ یہ ایام معلومات جو چند دن ہیں، ان سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن. اس لیے قسم اٹھائی، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن افضل ترین عمل والے دن ہیں. ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. مستد أحمد کی روایت ہے، ان دنوں میں کیا گیا عمل سال کے تمام دنوں سے افضل ترین عمل. اس لیے ان راتوں کی قسم اٹھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سال کے تمام دنوں میں کیے گئے عمل سے پاکیزہ ترین ہے. ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير تعمله في عشر الاضحى. ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سال کے تمام دنوں سے پاکیزہ بھی ہے اور عظیم. اس کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، فجر کی قسم اٹھائی. اس کی یہ قسم اٹھائی کہ ان ایام میں کیا گیا عمل سال کے تمام ایام میں سے محبوب ترین عمل، جیسا کہ سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کی روایت، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. ان دس دنوں میں کیا گیا عمل سال کے تمام دنوں میں کیے گئے اعمال سے محبوب ترین. ان دس راتوں کی قسم اٹھائی گئی، اس کی ایک چھٹی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پوری کائنات سے وعدہ لیا، ساری روحوں کو اللہ عز و جلال نے عرفات کے میدان میں بکھیر دیا. صحیح الجامع اور مسلم احمد کی روایت، وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا تو انہی دس دنوں میں. ان دس راتوں کی قسم اٹھانے کی ایک ساتویں وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کا جو موقع دیا، 30 دن تک یہ سعادت نصیب ہوئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، بعد میں مزید جو 10 دن اللہ نے عطا کیے تھے وہ یہی 10 دن تھے. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً. اس کی ایک آٹھویں وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جلال نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ ان 10 دنوں میں ایک ایسا عظیم دن ہے جس کو 9 ذی الحجہ کہتے ہیں. اس دن اللہ عز و جلال جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن نہیں آزاد، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت. ان 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا ایک 10واں زاویہ یہ ہے کہ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ عز و جلال نے اسلامی تعلیمات کو مکمل کیا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت صحیح بخاری کی روایت ہے. عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول سواری پر سوار تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، یہ آیت نازل. ان 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا ایک 10واں زاویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن قربانی کا بھی رکھا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر. اللہ عز و جلال کے ہاں عظمت والے دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن. امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. صحيح بخاري کی شرح میں لکھتے ہیں ان 10 راتوں کی فضیلت کا سبب یہ ہے. صدقہ تو انسان سارا سال کر سکتا ہے، سارا سال نفلی روزے رکھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن یہی وہ 10 دن ہیں جن میں صدقہ، روزہ، نماز اور حج جمع ہو جاتے ہیں، جو سال کے کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتے. ان 10 دنوں کی آمد کے بعد انسانی مخلوق میں سے جو مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں جن کو اللہ نے پسند کر لیا، ان کی کچھ ذمہ داری ہیں. ان خوبصورت ایام میں سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے کہ جو ہی چاند نظر آئے چاند کو دیکھ کے دعا پڑے، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اے اللہ اس چاند کو طلوع کیا ہے، برکت والا یہ چاند ہو، ایمان کی اور سلامتی اور اسلام کی بلندی کا یہ چاند ہو. جامع ترمذی کی روایت اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ دے، والتوفیق لما تحب وترضى. اے اللہ اس پورے مہینے میں اس عمل کی توفیق دینا جو تجھے راضی کرے، تجھے پسند آ جائے. دلال الجنہ کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں، غیر ضالین ولا مضلین. اے اللہ اس مہینے میں نہ ہم کسی کو گمراہ کریں نہ کوئی ہمیں گمراہ کرے. کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر چاند کو دیکھ کے دعا جو پڑھتا ہے، اگر صرف یہی دعائیں قبول ہو جائیں، کوئی چیز نہیں بچتی. برکت والا چاند ہو، ایمان والا ہو، یعنی پورے مہینے میں ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہے، سلامتی والا ہو، اسلام کی عظمت والا ہو، اللہ کی رضا والے عمل کرے، ایسے اعمال جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے، کوئی اسے گمراہ نہ کرے اور نہ ہی وہ کسی کی گمراہی کا سبب بنے. دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو ہی چاند نظر آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، مسلم احمد کی روایت، فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ. ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. صحیح الجامع کی روایت ہے، ما اہل مہل قط الا بشر ولا كبر مكبر قط الا بشر. کوئی شخص بھی لا الہ الا اللہ نہیں کہتا الا کہ اسے بشارت دی جاتی، جو اللہ اکبر کہتا اسے بھی بشارت دی جاتی ہے. سوال کیا گیا، اللہ کے سور جنت کی بشارت؟ قال نعم، جی ہاں جنت کی بشارت دی جاتی. دوسرا کام جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، چاند کو دیکھ کے دعا کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ ان تینوں الفاظ کو کثرت سے پڑھے، لا الہ الا اللہ، فاکثروا فیہن من التہلیل، اللہ اکبر من التکبیر، الحمد للہ من التحمید. اور تیسرا کام، جب چاند نظر آ جائے تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو نہ ترشوائے نہ کٹوائے اور نہ ہی ناخنوں کو کاٹے. اذا راى احدكم هلال ذي الحجه واراد ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. ابن حبان کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے. چوتھا کام یہ ہے کہ روزہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم تسع ذی الحجہ، پہلے 9 دن کا روزہ رکھتے، ویوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے، وثلاثة ایام من کل شہر، ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے، اور اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، خصوصاً 9 ذی الحجہ جس دن میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھنے سے یکفر سنتین ماضیہ ومستقبلہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. ایک پانچواں کام بھی کرنا ہے، ان ایام میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے. صحیح الجامع کی روایت، من سره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے مصحف کھول کے پڑھنا چاہیے. اس لیے خباب بن ارق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، شعب الایمان کی روایت، تقرب الى الله ما استطعت، اللہ کا تقرب حاصل کرو جیسے بھی حاصل کرو. وَعَلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِ. اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت سے پڑھ کے آپ کسی طریقے سے بھی اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے سہل ابن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے علامت حب القرآن علامت حب اللہ حب القرآن. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ قرآن سے محبت. وعلامت حب القرآن حب النبی. اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ نبی سے بھی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وعلامت حب النبی حب السنہ. اور جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ نبی کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے. وعلامت حب السنہ حب الآخرہ. اور جو سنت سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ آخرت سے محبت کرتا ہے. وعلامت حب الآخرہ حب بغض الدنیا. اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں سے نفرت کرتا ہے. وعلامت بغض الدنیا. اور دنیا کی نفرت کی نشانی یہ ہے اللہ يدخل منها الا زادا وبلغا الى الاخرہ. اس کو تڑپ صرف اتنے مال کی ہوتی ہے کہ زندہ رہے اور آخرت کی طرف اپنے اعمال کو بھیج. تو ان خوبصورت ایام میں پانچواں کام جو کرنے والا ہے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. ایک مومن کی ذمہ داری ہے اقرا فی کل شہ. ہر مہینے قرآن ختم کریں. اقرا فی خمس وعشری. 25 دن میں کریں. اقرا فی خمس عشر. 15 دن میں ختم کریں. اقرا فی عشری. 10 دن میں قرآن ختم کریں. اقرا فی سبعین. 7 دن میں کریں. پورے سال کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ اقرا فی اربعین. آخری حد یہ کہ 40 دن میں قرآن ضرور. لیکن رمضان المبارک اور ان ایام میں جتنا بھی قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھے. صحیح الجامع کی روایت ہے 1155 اقرا القرآن فی ثلاث ان استطعت. اگر طاقت ہے تو 3 دن میں قرآن ختم کیجیے. 7 دن میں کر لیں. 10 دن میں کر لیں. اور بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے یکم ذوالحجہ کو سورۃ الفاتحہ سے لے کے آل عمران مکمل کر لیں. 2 ذوالحجہ کو سورۃ النساء سے شروع کر کے سورہ مائدہ مکمل کر لیں. 3 ذوالحجہ کو سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لیں. 4 ذوالحجہ کو سورۃ یونس علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے سورۃ اسراء تک مکمل کر لیں. 5 ذوالحجہ کو سورۃ الکہف سے لے کے سورۃ النور تک پڑھ لیں. 6 ذوالحجہ کو سورۃ الفرقان سے شروع کرے سورۃ فاطر مکمل کر لیں. 7 ذوالحجہ کو سورۃ یاسین سے شروع کرے سورۃ حدید کو مکمل کر لیں. 8 ذوالحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے سورۃ مناس تک مکمل کر لیں. اور 9 تاریخ کو یوم عرفہ کے دن روزہ ہے. کثرت سے دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے. 10 ذوالحجہ کو ویسے قربانی کا دن ہے. خوشی کا دن ہے. اللہ کے ہاں قربانی پیش کرنے کا دن. ایک چھٹا کام بھی کرنے والا ہے. ان دنوں میں کثرت سے ذکر کیجیے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا. ذکر کرتے وقت لذت محسوس کریں, حلاوت محسوس کریں. سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے تفقد الحلاوة فی ثلاثة اشیاء. 3 چیزوں میں حلاوت کو محسوس کیا کرو. فی الصلاة نماز, والذکر اللہ کے ذکر, وقراءة القرآن قرآن مجید کی تلاوت. اگر تمہیں نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوتی ہے, سکون محسوس ہوتا ہے ذکر میں قرآن کی تلاوت میں, تو خوش ہو جایا کرو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے. وَإِلَّا فَعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ. پر اگر نماز میں سکون نہیں آتا, ذکر الہی میں چاشنی نہیں آتی, قرآن مجید کی تلاوت میں حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوتی, تو سمجھ دینا رحمت کا دروازہ بند ہو چکا. آپ ان ایام میں یہ اذکار کر سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کو پڑھ لیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف کر دے. आप दुरूद पढ़ सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पढ़ ले, मैं क़यामत उसका सिफारिशी बन जाऊं। आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के सबसे पढ़ें, ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आप अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, 3 मरतबा को पढ़ ले तो उसकी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाते हैं। आपको चाहिए कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कसरत से पढ़िए, क्योंकि हदीस में आता है जो इंसान सुभान अल्लाह 100 मरतबा पढ़ लेता है गोया उसने 100 गुलाम आजाद कर दिए। जो अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा पढ़ता है, 100 घोड़े सामान से लदे हुए जिहाद के लिए तैयार किए गए पेश करने के बराबर अजर मिल जाता है, और जिसने 100 मरतबा अल्लाह अकबर कह दी गोया किसने 100 ऊंट अल्लाह की राह में पेश कर दी, और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा कह दिया जमीन और आसमान का खला जो है वो नेकियों से भर जाए। आप कसरत से ये भी पढ़ सकते हैं सुभान अल्लाह बिहम्दी आदद खल्क़ी वरिदा नफ्सी वज़ीनत अर्शी वमिदाद कलिमाती, अल्लाह ताला इतना अजर देते हैं कि उसका वजर ही नहीं किया जा सकता। कसरत से सुभान अल्लाह पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर रज़ीतु बिल्लाह रब्बा वबिल इस्लाम दीना वबि मुहम्मद नबिया, ये कलिमात तो 3 हैं लेकिन इनाम 5 मिलते हैं। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देते हैं, क़यामत को अल्लाह के रसूल सफारशी बन जाएंगे, दुनिया में जालिम बादशाह के जुल्म से महफूज हो जाता है इंसान, और अल्लाह के रसूल अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करेंगे, और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल क़यामत के दिन उसे राजी करेंगे। एक काम करने वाला ये भी है कि कसरत से नवाफिल पढ़िए। ये तो अय्याम ऐसे मुबारक हैं, कम अज कम इन अय्याम में तो ये सारी सुन्नतें पूरी करनी चाहिए कि जो शख्स जोहर से पहले 4 रखते, जोहर के बाद 4 रखते पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम पर हराम करार दे देते, जैसे कि सुनन इब्ने माजा की रिवायत। असर से पहले 4 रखते पढ़ ले अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बन जाते, और अगर पाबंदी से पढ़े जन्नत में घर बन जाता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया है कि अय्याम में कसरत से दुआ करनी चाहिए। कभी भी दुआ को हल्का ना समझें, ये इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि सैयदना उमर कहा करते थे मुझे दुआ की कबूलियत का कभी फिक्र नहीं हुआ, मैं तो ये सोचता हूँ कहीं दुआ की तौफीक ना मुझसे छीन ली जाए। अल्लाह ताला दुआ की तौफीक देते ही उसको है जिसकी दुआ को कबूल करना होता। दुआ तो तकदीर बदल देती है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सहीहुल जामे की रिवायत, दुआ तो हर जिहत में नफा देती है, आसमान से बलाएं उतर रही होती हैं, बंदा दुआ करता है, ये बलाएं और दुआ आसमान और जमीन के दरमियान गुत्थम गुत्था होते हैं, उन बलाओं को अल्लाह जलाल जमीन पर उतरने ही नहीं देते इस दुआ की वजह से। दुआओं के साथ साथ हमदर्दी और खैरखाही के पहलुओं को इख्तियार करना चाहिए इन दिनों में। हदीस में आता है सबसे प्यारा अमल ये है किसी के दिल में खुशी पैदा कर दे, किसी की मुसीबत दूर कर दे, किसी का कर्ज अदा कर दे, किसी की भूख को खत्म कर दे। कितनी खुशनसीबी है कि इन अय्याम में देखिए कि जो रोजा नहीं रख सकते उनकी इफ्तारी का और सहरी का बंदोबस्त किया जाए, देखिए जो मकरूज है नमाजी है लोग उनके कर्ज अदा किए, बीमार है उनका इलाज करवा दीजिए, किसी मुसीबत में है उनकी मुसीबत को दूर करने के लिए एफर्ट्स लगाएं। अल्लाह ताला ने माल दौलत से नवाज रखा है, कभी गाड़ी इस नियत से भी घर से निकाले कि मैंने उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास ईद की खुशी के लिए सामान नहीं है। किसी को मैं लिबास खरीद के दे दूं, किसी के लिए मैं खाने का बंदोबस्त कर दूं, किसी के लिए मैं पीने का बंदोबस्त कर दूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो दुनिया में किसी को पानी पिलाता है अल्लाह उसे रहीकुल मख्तूम से पानी पिलाए, जो दुनिया में किसी को खाना खिलाता है अल्लाह जलाल उसे जन्नत के खोशे खिलाएंगे, जो दुनिया में किसी को लिबास पहनाता है अल्लाह उसे जन्नती लिबास पहनाए। और कितनी खुशनसीबी की बात है, दस दस बीस बीस कुर्बानियां एक ही घर में जो करने वाले हैं उनके लिए पैगाम है। वो कभी ये काम भी किया करे, कसम नबी बैना साबी दुहाया, सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के रसूल ने कुर्बानियां तकसीम की, ये दस करने वाले आठ कुर्बानियां तकसीम करें, ऐसे लोगों से कुर्बानी करवाएं कि जाओ अपने अपने घरों में कुर्बानी करो जिनने जिंदगी भर कुर्बानी नहीं की। अभी इस सुन्नत को भी जिंदा करना चाहिए। एक नवा काम करने वाला है कि कसरत से सदका कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वस्सदकतु बुरहान, सदका तो इंसान के सच्चे मोमिन होने की निशानी है, अलामत है, हुज्जत है, बुरहान है, दलील है। ये अजीम लोगों का शेवा है, क्योंकि अल्लाह जलाल फरमाते, अल्लाह जलाल की जन्नत की तरफ चलो, ये मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है जो खुशी में और गमी में खर्च करते। सही बुखारी की रिवायत है, दो फरिश्ते हर रोज दुआ करते हैं, खर्च करने वाले के माल की बढ़ोतरी की दुआ करते हैं फरिश्ते। सदका करने से इंसान की बीमारियों का, रूहानी बीमारियों का इलाज होता है। सिलसिला सहीहा की रिवायत, दिल की सख्ती की शिकायत करने वाले को अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर दिल सख्त है अब तो मेरी मिस्कीन मिस्कीन को खाना खिलाया कर, वमसहरअसल यतीम, और यतीम के सर पे हाथ रखा कर। जिस्मानी बीमारियों का इलाज करना है तो सदका किया करो। दबू मरदा तुम सदका, सहीह जामे की रिवायत है, अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। मुआशरती बीमारियों का इलाज करना है तो सदका करो। एक शख्स सदका करता है, रात अंधेरे में चोर को मिल जाता है, बुरी औरत को मिल जाता है, गनी को मिल जाता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे तीनों रातों का सदका कबूल, लेकिन तेरे सदके की ताकत इतनी है कि चोर चोरियां छोड़ गया, तौबा तायब हो गया, बुरी औरत ने बुराई से तौबा कर ली और नेकियों पर कायम होगी। गनी तो था लेकिन था बड़ा बखील, लेकिन वो भी खर्च करना शुरू। फितनों से भी इंसान महफूज हो जाता है सदका करने से। सही बुखारी की रिवायत है, अगर तुम फितनों से बचना चाहते हो, अपनी जान का फितना, अपने पड़ोस का फितना, औलाद का फितना, बीवी का फितना, माल का फितना, इन सारे फितनों को दूर कर सकते हैं तो रोजा रखना, नमाज पढ़ना, सदका देना, नेकी का हुक्म करना, बुराई से मना करना, इससे सारे फितने खत्म हो जाते। ये सदका इतनी प्यारी नेमत है कि सही जामे की रिवायत, पानी आग पे डाले तो आग खत्म हो जाती। सदका करने से सारे गुनाह माफ हो जाते। अल्लाह जलाल के पैगंबर ने तो यहाँ तक फरमाया कि मैं कसम उठाता हूँ सदका करने वाले के माल में कमी नहीं होती, उसमें इजाफा होता है। ये बरकत का बायस। चारपाई पे भी मौत आती है और बुरी मौत भी लोगों को आती है, अल्लाह सबको अच्छी मौत अता फरमाए। सदका तुस्फी गज़ब बर्रब, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है, सदका ठंडा करता है। चस्पा उम्मीद है तस्सू, बुरी मौत से बचाता है तो सदका बचाता है। इंसान की कब्र को ठंडा कर देगा ये सदका। सही तरगीब की रिवायत है, इन्ना सदका तुत्फी अन अहलिहा हर्रल कुबूर, قبرستان میں جانے والا یہ قبر میں جانے والا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. سید ترغیب کی روایت ہے جو صدقہ کرنے والا ہے قبر سے نکلے گا تو دھوپ میں نہیں, سورج کی تپش نہیں, اس صدقہ اس کے لیے سائبان, امبریلا اور چھپری بن جائے گا, عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا. بخاری مسلم کی روایت ہے جو صدقہ کرنے والا. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آدھی کھجور بھی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے بھی اسے جہنم سے آزاد کر دے. 10 تاریخ کو ایک کام اور کرنے والا ہے, قربانی کرے. صلی لربک وانحر, عید کی نماز پڑھے اور قربانی کرے. سنن نبی داود اور جامع ترمذی کی روایت, ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ, ہر گھر پر قربانی ہے, یہ سنت. بلکہ صحیح اور جامع کی روایت ہے, من كان له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, جس کے پاس طاقت ہے قربانی نہیں کرتا وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے. لیکن قربانی کرتے وقت چار چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. قربانی وہ کیجئے جو آپ کی اپنی ہے, چوری کی گئی قربانی, دھوکے سے حاصل کی گئی قربانی وہ قربانی نہیں ہوگی. صحابہ کرام, قلنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ, وہ تو بڑے شوق سے ان کو لایا کرتے اور کھلایا کرتے کہ اللہ کی راہ میں پیش کرنے. قربانی صرف اس جانور کی کیجیے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے. اجازت کیا ہے؟ الاجماع انہ لا یجزی فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم, قربانی میں صرف اونٹ قربان کیا جائے گا, مذکر مونث, والبقر گائے ذبح کی جائے گی, مذکر مونث, والغنم بھیڑ بکری ذبح کی جائے گی, مذکر مونث. کم از کم 5 سال کا اونٹ, کم از کم 2 سال کی گائے, اور کم از کم 1 سال کا بھیڑ یا مذکر. لیکن بکری مذکر ہو یا مونث, اس کے لیے 2 دانت اس کے ٹوٹنا ضروری ہے. یہی تیسری شرط ہے, اس کی عمر کتنی ہو. لا تذبحوا الا مسن, کوئی بھی جانور ذبح نہ کرو جب تک اس کے 2 دانت ٹوٹ نہ جائے. الا یعسر علیکم, اگر مشکل ہو تو پھر جزعۃ من الضأن, تو پھر تم جزع بھی کر سکتے ہو. جزع بھیڑ کی جنس میں سے اس کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال. لیکن یہ صرف بھیڑ کے معاملے میں ہے, مذکر مونث. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف ایک صحابی کو اجازت دی تھی کہ بکری کی عمر چھوٹی بھی ہو تو کی جا سکتی ہے. جب صحابی نے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اذبحها ولا تصلح لغیرہ, ابھی 2 دانت تو نہیں ٹوٹے تھے لیکن اجازت صرف ایک صحابی کو ملی تھی, ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھی چیز کو خصوصاً دیکھیے, ایسی قربانی نہ کیجیے جس کا کانا پن ظاہر ہے, جس کا لنگڑا پن ظاہر ہے, جو بیمار ہے, جو پاگل جانور ہے. ایسے جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے, خصی کیا گیا جانور بھی کر سکتے ہیں, اور جس کو خصی نہیں کیا گیا دونوں جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ صحیح ابن ماجہ کی روایت, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی کچھ خبری سنائی ہے کہ آپ اگر سفید جانور کریں گے, بالکل سفید کرو گے, ایک قربانی لیکن ثواب 2 قربانیاں کرو. اسی طرح بالکل سفید, اس میں کوئی کالے نشان آ جائیں یا سرخ نشان آ جائیں یا مٹیالے کلر کا کوئی جانور ہو, یہ 2 کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ مرد بھی چھری چلا سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں کرو. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ عورت کے چھری چلانے سے جانور حرام ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ادب سکھایا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو کسی جانور کے سامنے نہ کرو، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کو ظلم و زیادتی کا نشانہ نہ بناؤ، اچھی طرح چھری تیز کر لو اور پھر گوشت تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، کلو منہا واطعم البائس الفقیر، فقیروں کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی، مہمانوں کو بھی، اور ایسے لوگوں کو جو کسی سے طلب نہیں کرتے. کھال کے بارے میں حکم دیا کہ صرف مسکینوں کو دو. مت دیکھو کہ بینرز میں کیا لکھا ہے، کسی مدرسے کا نام، کسی ہاسپٹل کا نام، کسی فلاں کا نام. یہ سب سے پہلے مسکینوں کا حق ہے. مسکین اگر ختم ہو جائے، سب کو مل گیا سب کچھ، تو پھر آپ کسی ایسی جگہ پہ دے سکتے ہیں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ حق مسکینوں کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات جو سمجھائی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان ایام میں حج کرنے گئے ہوں گے. حج کرنے والے یہ خوش نصیب، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ مجھے ایسے عمل کی خبر دے دیجئے جو اللہ کے عذاب سے مجھے بچا دے، تو آپ نے وہ عمل کون سا بتایا تھا؟ توحید، نماز کو قائم کرنا، زکات ادا کرنا، اور حج کرنا، اور عمرہ کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ حج یہ تمام اعمال سے افضل ترین عمل بیان کیا گیا ہے. توحید کے بعد، جہاد کے بعد فرمایا حجۃ البرہ تفضل سائر الاعمال، تمام اعمال سے افضل ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، تین لوگ، غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا. جب مہمان آ جاتے ہیں تو پھر میزبان سے جس کسی چیز کا مطالبہ کریں تو اللہ عز و جلال ان کے مطالبے کو رد نہیں کرے. من حج فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدته امه، جو حج کرے اور کوئی گناہ نہ کرے، بیہودگی نہ کرے، حج کے ایام میں برائی نہ کرے، اللہ عز و جلال اسے ایسے واپس لوٹاتے ہیں جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے. کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا. بلکہ ما ترفع ابل الحاج رجلا ولا تضع يدا، ایک ایک اٹھنے والا قدم سواری کا انسان کی نیکیوں کا باعث، گناہوں کی معافی کا باعث، درجات کی بلندی کا باعث، اور اللہ کی ضمانت میں انسان چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، عورتوں سے بھی کہا ہلم الى جہاد لا شوکت فی، جہاد کا شوق رکھتی ہو حج کرو، یہ تمہارا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں، یہ عورتوں کا جہاد ہے، جہاد کن الحج. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حج کا بدلہ کیا ہے؟ دو بہت بڑے بدلے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بار بار حج عمرے کیا کرو، اس سے تمہارے گناہوں کو اللہ توڑ کے رکھ دیں گے اور تمہاری فقیری کو ختم کر دیں گے. اور دوسرا بڑا انعام، العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے دوران ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. और हज का बदला तो अल्लाह ने जन्नत से रखी। अल्लाह जलाल जो हज करने गए हैं उनके हज को आसान बनाए और शर्फे कबूलियत से नवाज। और जो लोग इन अय्याम में हज करने नहीं जाए उनको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खुशखबरियों को समझना चाहिए और उसके मुताबिक कोशिश करनी चाहिए कि वो भी हज उमरे का सवाब ले सके। तरीका क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया था, जो शख्स नमाज पढ़ने जाता है, सहीह जामे की रिवायत, मन मशा इला सलातिन मक्तूबा फी जमा, फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए घर से निकलता है पैदल, सहीह का हज, उसे हज का सवाब मिले। सहीह जामे की रिवायत है, जो नफल पढ़ने गया है, सहीह का उमरा, उसे उमरे का सवाब मिले। दूसरा तरीका, जो घर से वजू करे, सहीह अल-जामी और सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, वजू करके मस्जिद में जाए, अजरुहु कअजर अल-हाज अल-मुहर्रम, वो तो ऐसे लौट के आता है जैसे अहराम की हालत में हज करने गया और हज करके वापिस आ गया। तीसरा तरीका, जो शख्स सुबह शाम मस्जिद में अल्लाह का दीन सीखने या सिखाने की गरज से जाता है, सैयद तरगीब की रिवायत है, कान लहू का अजर हाज्जिन तामन हज्जतु, वो तो ऐसा है जैसे उसने मुकम्मल हज कर लिया। एक चौथा तरीका, सुबह की नमाज बाजमात अदा कीजिए, सूरज निकलने के बाद दो रकते पढ़ लीजिए, हज उमरे का मुकम्मल सवाब मिल जाएगा। पांचवा तरीका, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, अल्लाह के रसूल मालदार तो सब कुछ ले गए, जिहाद भी करते हैं, सदका भी करते हैं, हज भी करते हैं, उमरा भी करते हैं। फरमाया, नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह देना, तुम्हें सदके जिहाद हज उमरे का अजर नसीब हो जाए। छठा तरीका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बयान किया कि अगर इंसान को रमजान मुबारक में उमरा करता है, नियत कीजिए, अल्लाह आसानी फरमाए कि रमजान में उमरे की सारत नसीब हो, ये हज के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जो हाजी को तैयार करता है, सही तरगीब की रिवायत, मन जहज गाजियन औ जहज हाजन, जो किसी हाजी को तैयार करता है या किसी गाजी को तैयार करता है, अल्लाह रब्बुल जलाल उसको भी उतना ही अजर देता है जितना गाजी और हाजी अजर ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो वजू करके मस्जिद कुबा में जाके दो रकते पढ़ता है, उसे उमरे का सवाब मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर इंसान हज की नीयत कर लेता है कि अल्लाह आसानी कर दे, मैंने हज करना ही करना है, सही उलजामे की रिवायत है, वो ना भी कर सके, उसे हज का सवाब जरूर नसीब होगा। सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो जुमे को पाबंदी से पढ़ता है वो शख्स नफली हज से भी ज्यादा अजर लेता है। इमाम इब्ने रजब हम्बली फरमाया करते थे, वाजिबात का एहतमाम करने वाला, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल का तकर्रुब हासिल करने वाला और हराम चीजों से इज्तनाब करना, सलफ सालिहीन कहते थे, अहब्बु इलैया मिन 500 हज्जा, ये तो 500 हज्जों से मुझे ज्यादा अजीज है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल से दुआ है, मौलाए करीम इन मुबारक 10 दिनों की रहमतों को, बरकतों को समेटने की हिम्मत व तौफीक से नवाजे। الہ العالمین ان ایام کی برکات کو سمیٹنے والے بنا، جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو ایمان، صحت، عزت و برکت اور خوشی والی لمبی زندگی نصیب فرما، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا اور دست و بازو بنا. الہ العالمین جو حج پہ گئے ہیں خیر و برکت کے ساتھ سالمن غانیمن اپنے گھروں کو واپس پلٹ کے آئے. الہ العالمین ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رضا مل جائے، تیرا دیدار نصیب ہو جائے. جس طرح دین کی بات کو سننے اور سنانے کے لیے لوگ جمع ہیں، اے اللہ ان کو ان کے والدین کے ساتھ ان کی اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.